نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقالت أمسك حتى أخيت نقبتي فأمسكت فقلت يا أم المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم لا أدوه منك بكرا قالت أبصر شانك إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. یہ عنوان قائم کیا ہے باب الرفق فی المعیشہ، گزران میں یعنی گزر بسر کے اندر آدمی اپنے لیے سہولت کا راستہ اختیار کرے، یعنی گویا ایسی پابندیاں اپنے اوپر نہ عائد کر لے کہ بھائی پریس والا کپڑا ہوگا تو ہی پہنوں گا ورنہ نہیں پہنوں گا، ایسا ہوگا تو ہی، اس کی وجہ سے خود ہی جو ہے آدمی تنگی میں پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس موقع سے جیسا نصیب فرمائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو استعمال کیا جائے، گویا اس میں بہت زیادہ جو ہے ایسا اپنے لیے اہتمام کرنا کہ وہ اہتمام طبیعت کے لیے مشقت کا ذریعہ بن جائے پسندیدہ نہیں. یہاں کثیر ابن عبید فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اندر جانے کی اجازت چاہی، فقالت امسک حتی اخیت نقبت، تو کہا ٹھہر جاؤ میرا پائجامہ جو ہے پھٹا ہوا ہے، میں اس کو ذرا درست کر لوں، اس کے بعد تم کو آنے کی اجازت دوں گی. ویسے رہتے تھے تو پردے کی آڑ میں، لیکن اس میں بھی ان ایک کام میں مشغول تھی، اس مشغولی کی وجہ سے گویا اس وقت تو ان کو روکا. فام سک تو کہا میں ٹھہر گیا. اس کے بعد پھر جب حاضر ہوا تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یا ام المومنین لو خرج تو فاق پر تم لاتو ہو من کے بخلا، کہ اگر میں باہر جا کر لوگوں کو بیان کروں کہ ام المومنین تو پھٹا ہوا پائجامہ اس کو سی کر استعمال کرتی ہیں تو لوگ اس کو آپ کے حق میں بخلا شمار کریں گے. یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ فتوحات کی وسعت ہو چکی تھی، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس خلفائے راشدین اور ان کے بعد کے لوگ کثرت سے بڑی بڑی رقمیں ہدیے میں بھیجتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی عادت کے مطابق ان ساری آنے والی رقوم کو مال کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی، اپنی ضرورتوں کا بھی کبھی خیال نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہو بہت بڑی رقم آئی تقسیم کر دی، خادمہ نے کہا آج آپ کا روزہ تھا، شام کو افطار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، دو چار پیسے رہنے دیتے کہ پہلے سے پتا تھی نا، تو ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ بھائی گھر میں اپنی ضرورت کے لیے. تو بہرحال انہوں نے اس لیے کہا کہ میں لوگوں کو کہوں کہ آپ نے اس طرح آپ اس طرح کپڑا یعنی کپڑا پھٹا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑتی نہیں ہے بلکہ اس کو سی کر استعمال کرتی ہے، پیون لگا کر استعمال کرتی ہے، تو آپ کے اس طرز عمل کو لوگ بخل پر محمول کریں گے. اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا آپ شکشان دیکھ لو، یعنی مطلب ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو کہ لوگوں کو کہوں گا تو دیکھ لو سوچ لو. انہ لا جدید لمن لا یلبس الخلق، تو جو آدمی پرانا کپڑا نہیں پہنتا اس کو نئے کپڑے پہننے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، روزانہ جو نئے ہی پہنتا رہتا اس کو نئے کی وجہ سے جو ایک مسرت اور خوشی ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. خوشی تو اس کو ہوگی جو کپڑے کو استعمال کر کے پرانا کر دے، اس کے اندر پیون لگا کر اس کے بعد جب وقت آتا ہے نیا کپڑا پہننے کا تو اس وقت وہ اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اس کے استعمال پر خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے. ویسے بعض روایتوں کے بھی یہ الفاظ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تاکید فرمائی کہ کسی کپڑے کو پرانا سمجھ کر استعمال کرنا چھوڑو مت جب تک کہ اس میں پیون نہ لگ جائے، یعنی پیون لگے اس کے بعد پھر اس کا استعمال چھوڑو. باب و مایو طلب جو الگ رفق، نرمی مزاج میں جو نرم خوئی ہے اس پر بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا دیا جاتا ہے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد عن حمید عن الحسن عن عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفق ویوتی علیہ ما لا یوتی علی العنف. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے، مہربان ہے، یحب الرفق اور نرم خوئی کو، مزاج کی نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور یوتی علیہ ما لا یوتی علی العنف، اور مزاج کی سختی پر اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے جو نرم خوئی پر دیتے ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے امت کو تاکید فرما رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، ان کی تربیت فرما رہی ہیں کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو اور نرم خوئی کی عادت ڈالو. مزاج کی سختی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں. باب التسکین، لوگوں کو سکون و اطمینان دلانا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن ابی الطیاح قال سمیت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تفرقوا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یسروا لوگوں کے لیے آسانی کرو، ولا تعسروا ان کو مشقت میں اور دشواری میں مت ڈالو. خاص کر کے جو لوگ ارباب اقتدار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے معاملات جن کے حوالے کیے ہیں، صاحب اختیار لوگ، ستادیش، تو ان کو خاص طور پر تاکید کہ لوگوں کے ساتھ جو رویہ اپنائیں اس میں ان کے ساتھ جو ہے نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. وہ سب کنوں والا تو کر رہے ہوں، اور لوگوں کو وہ سکون و اطمینان دلاؤ، ایسی بات جس کی وجہ سے دلوں میں نفرت پیدا ہو، آپس میں جو ہے شکاک و نفاق، اختلاف پیدا ہو، تب افتراق کی نوبت آئے، ایسی بات مت کرو. حدثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن عطاء عن ابیہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عنہ قال نزل ضیف فی بنی اسرائیل وفی الدار کلبۃ لہم فقالوا یا کلبۃ لا تنبہی علی ضیفنا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنو اسرائیل کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے ایک گھرانے میں مہمان آئے، وفی الدار کلبۃ لہم، محلے میں ایک کتیا بھی رہتی تھی، تو مہمان جہاں آئے تھے میزبان نے کتیا سے کہا، گھر والوں نے، یا کلبۃ لا تنبہی علی ضیفنا، یہ کتیا آج جو ہے بھوکیوں مت، مہمان آئے ان کی نیند میں خلل پڑے گی، اس لیے جو ہے ذرا سکون سے رہنا، بھونکنا، رات کو شور مت کرنا. فسحن الجراؤ کی بچنیا، تو اب کتیا تو نہیں بھونکی، اس نے تو شور نہیں کیا، اس کے پیٹ میں بچے تھے، انہوں نے شور مچایا اور مہمان کی نیند میں خلل ڈالا. فذکر لنبی لہو، تو اس زمانے میں جو نبی تھے ان کے سامنے اس گھرانے والوں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا. فقال ان مسئلہ ھذا کمثل امۃ تکون بعدکم یغلب سفہاء وعلماء. اس پر ان نبی نے کہا کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک امت جو تمہارے بعد آنے والی ہے، یعنی امت محمدیہ، کہ جس میں بعد ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس کے کم عقل جو ہیں جاہل اس کے علماء پر، عقل مندوں پر غالب آئیں گے. تو جیسے یہاں پر بھی وہ بچے ظاہر ہیں، ماں کے جو کم عمری کی وجہ سے سمجھ بھی کم ہوتی ہے، تو ماں نے تو مہمان کے احترام میں گویا بولنا بند رکھا، لیکن انہوں نے اس کا کوئی خاص خیال نہیں کیا. باب الخرق، یہ مزاج کی سختی اس کو. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن المقدام ابن شریح قال سمیت ابی قال سمیت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وانہم تقول كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت اضربه. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں ایک سفر میں ایک اونٹ کے اوپر سوار تھی اور اس اونٹ کے مزاج میں جو تھی وہ صعوبت یعنی گویا اکھڑ پن تھا، وہ گویا سوار کے کہنے کے مطابق چلتا نہیں تھا، چلنے میں ٹھہر جاوے، اڑیل ہو جو جانور، اس اڑیل کو تو اس کے مزاج میں اڑیل پن تھا، تو اب اس کو چلانے کے لیے حضرت عائشہ فرماتی میں پٹائی کرتی تھی، کوڑے مارتی تھی، تو مالک سوار ہوتا ہے جانور چلتا نہیں تو کوڑے مارتا ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکید فرمائی، اللہ کے بھی رکھ کہ نرمی سے کام لو، مارو مت، چمکار کر جو ہے اس کو چلانے کی کوشش کرو، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا ذلك، اس لیے کہ نرم خوئی اور نرمی جہاں کسی چیز میں آتی ہے اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں، ولا ينزو من شيء إلا شانه، اور جس میں سے نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو عیب لگ جاتا ہے، یا نرمی جو ہے وہ ہر چیز میں خوبی کا ذریعہ بنتی ہے. حدثنا صدقۃ قال اخبرنا ابن علی تل علی عن الزریری عن ابی نضرۃ قال رجل منا یقال له جابر او جویبر طلبت حاجۃ الی عمر فی خلافت. ابو نضرہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک آدمی تھے جن کا نام جابر یا جویبر تھا، انہوں نے یہ بات بیان کی، طلبت حاجۃ الی عمر فی خلافت، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں میں اپنی ایک ضرورت لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، فانتهيت الى المدينه ليله، میں رات کے وقت پہنچا، تو یہ چونکہ ملاقات کا وقت تھا نہیں اس لیے میں ٹھہر گیا، تو غدو تو علیہ صبح کو میں حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر، وقد اعطیت فتنۃً ولسان، فتنۃً ولسان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو ہے بڑی سوجھ بوجھ اور جو ہے چرب زبانی ملی ہوئی تھی، یعنی میں بڑا زیرک ہوشیار اور بولنے میں بھی بہت تیز اور ترار تھا، او کالا منطق فاخذت فی الدنیا فصغرتها فتركتها لا تسقی شیئا، تو کیا میں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حاجت پیش کرنے کے دوران چونکہ بولنے کی صلاحیت تھی دنیا کی اتنی برائی کی کہ اس کو ایک دم بالکل کنڈم بنا کر کے چھوڑ دیا، یہ گویا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ویلا جنبی رجل ابیض الشعر ابیض الثياب، کہ جس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر رہا تھا اور دنیا کی برائی اتنے گویا عجیب و غریب انداز میں بیان کر رہا تھا کہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں چھوڑی میں نے، تو حضرت عمر کے برابر میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بال بھی ان کے سفید تھے، کپڑے بھی سفید تھے، فقال لما فرغت، جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو وہ بزرگ بولے، کل قولے کا کان مقاربن الا وقوع فی الدنیا، کہ تیری سب باتیں ٹھیک تھی لیکن یعنی تو نے دنیا کی اتنی برائی کی اتنی برائی کی کہ اس کو بالکل کنڈم بنا کر کے چھوڑا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ وہل تدری مت دنیا، جانتے دنیا کیا ہے، ان دنیا فیہا بلا بنا، بھائی دنیا ہی سے تو ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس کو اس طرح تم کرو گے تو کیسے بات بنے گی، جو چیز ضرورت کی ہے تو اس کا تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو لحاظ کرنا ہی پڑے گا، اوقال زاد ہونا الا الاخرہ، تو بہرحال یہ دنیا ہی ہے، یہ دنیا ہی کے ذریعے سے ہم آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں، توشہ تیار کرتے ہیں، دنیا نہ ہو تو آخرت کا توشہ کیسے تیار ہوگا، وفیہ اعمال ہونا اللہ نجزا بھی آفل آخرا، اور دنیا ہی میں رہ کر اپنے ان اعمال کو انجام دیتے ہیں جس کا اچھا بدلہ ہم کو قیامت میں آخرت میں ملے گا جنت کی شکل میں، تو گویا جنت کا حصول بھی موقوف ہے کائی کے اوپر، دنیا کے اوپر، دنیا نہ ہوتی تو جنت کیسے ملتی. قال فاخذ فی الدنیا رجل هو اعلم بها، تو کہنے لگے، یہ راوی کہتے ہیں کہ گویا دنیا کی بات ایک ایسے شخص بیان کرنے لگے جو دنیا کی حقیقت کو مجھ سے زیادہ جانتے، میں نے تو دنیا کی ایسی برائی کی کہ اس کو بالکل گویا ایک دم کم حیثیت بنا کر کے چھوڑا، انہوں نے جو اس کا اصلی مقام تھا، اگرچہ دنیا ایسی تو نہیں کہ جس سے دل لگایا جائے لیکن بہرحال ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہے، دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کی جاتی ہے، اس لیے اس کو بالکل ہی جو ہے لغو اور بیکار سمجھنا یہ بھی ٹھیک نہیں. فقلت یا امیر المومنین من حاضر رجل الذی الی جنبک، جب ان کی یہ بات میں سن چکا تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ شخص جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ ساری باتیں کہی یہ کون ہے؟ قال سید المسلمین عبید بن کعب. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے سردار عبید بن کعب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے. حضرت عبید بن کعب انصار میں سے ہیں اور ویسے ان کا لقب بھی ہے سید الانصار. حضرت عمر نے تو ان کو سید المسلمین ہی کہا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اقرأ الصحابہ اقرأهم عبید, صحابہ میں قرآن کے جو ہے قرآت کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت عبید, قرآن کے ماہر صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت عبید, ان کا علم بڑا اونچا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے برابر حاضری دیا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میری عمر بہت چھوٹی تھی, 12-13 سال کا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا موقع ہم کو ملا نہیں تھا کم عمری کی وجہ سے. تو ہم نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا لیکن آپ کے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اٹھایا ہے وہ ابھی بھی موجود ہیں, ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ان سے جو ہے فائدہ حاصل کریں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما علم حاصل کرنے کے لیے حضرت عبید ابن کعب کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے اور وہ اس شان سے, حالانکہ ابن عباس جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین, کہ اللہ ان کو کتاب اللہ کا علم دے اور دین کی سمجھ دے. اس کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کتنا نیچا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبید نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب حاضری دیتے تھے تو ان کے گھر پر آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے, بیٹھ جاتے تھے دروازے پر, وہ خود اپنے وقت پر جب نکلے اس کا انتظار کرتے تھے. اب اس میں کبھی گھنٹہ, دو گھنٹہ, تین گھنٹے, وہ کب نکلتے ہیں پتا نہیں. تو گویا وہ آ کر یہ نہیں کہ بھائی ہماری ضرورت ہے ہم نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, بیٹھ گئے بس. وہ جب خود نکلیں گے گھر اپنی اس سے فارغ ہونے کے بعد اس وقت ان سے پوچھا, جہاں جب وہ نکلتے دیکھتے کہ ابن عباس باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضور کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رشتے داری کی وجہ سے ان کا حق ہے. تو وہ خود فرماتے تھے کہ آپ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹا دیا, مجھے بلا نہیں لیا, میں آ جاتا تمہارے سوال کا جواب دے دیتا. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ نہیں, ایک عالم کی حیثیت قوم میں, امت میں ایسی ہے جیسے کہ قوم میں نبی کی حیثیت, اس کا جو مقام نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت ان کے جو آداب مقرر کیے ہیں. اور نبی کے لیے قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. یہ قبیلہ بنو تمیم کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا عین دوپہر کے وقت, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا. وہ آئے اور باہر سے چلانا شروع کیا, یا محمد اخری, یا محمد باہر آئیے, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب حضور آرام میں تھے, ان کی یہ بات حضور کو بڑی گراں گزری. بہرحال انہوں نے جب آواز دی حضور باہر تشریف لائے اور اسی پر سورہ حجرات جو آیتیں نازل ہوئی جس میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, کہ نبی جو لوگ وہاں گھر کے باہر سے آپ کا آوازیں دے کر بلاتے ہیں اور باہر آنے پر مجبور کرتے ہیں ان میں کے اکثر وہ ہیں جن میں سمجھ نہیں ہے, آپ کے آداب سے واقف نہیں ہے. ولو انہم صبروا حتی تخرج, اگر وہ آئے تھے تو اگر وہ انتظار کرتے آپ کا آواز دے کر باہر نہ بلاتے بلکہ آپ کے از خود باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے لکان خیر اللہم, تو ان کے لیے بہتر تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے کہ ایک عالم کا مقام جو ہے لوگوں میں ایسا ہے جیسے ایک نبی کا مقام امت کے اندر, اور نبی کا یہ ادب بتلایا ہے آپ کے ساتھ بھی اسی ادب سے پیش آؤں. چنانچہ یہ ادب تھا جس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا. دوبارہ حضرت عبید بن کعب جو ہیں بڑے بڑے اونچے آدمی تھے صحابہ کے درمیان, اور بلکہ جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبید سے کہا کہ عبید, بخاری شریف کی روایت ہے کہ اے عبید مجھے باری تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میں تم کو سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر کے سناؤں. تو حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ سے فرمایا؟ इसलिए कि अब ये सवाल है भाई, जब हुजूर फरमा रहे थे ये फिर दोबारा पूछना क्या माना रखता है, तो ये इसलिए पूछा कि ये भी हो सकता था कि अल्लाह तआला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतलक कहा गया हो कि आप अपने सहाबा में से किसी को ये सूरत सुनाएं, पर आपने अपने तौर पर तजवीज किया हो किसको, हजरत उबै को। अगर से ये होता तो भी हजरत उबै के लिए बड़ी सआदत की बात थी कि हुजूर अपनी तरफ से तजवीज कर रहे हैं, लेकिन बारह हुजूर ने जो जिस अंदाज से फरमाया था उसे वो समझे कि शायद अल्लाह, इसलिए पूछा कि अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर कहा। हाँ, अल्लाह ताला ने आपका नाम लेकर कहा। ये सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह ताला के जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है। दोबारा इससे हजरत उबै का मकाम कितना बुलंद है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अक्सर बेशतर मसाइल में उनकी तरफ रजू कर, कोई मामला पेश आता ना बुलाते थे हजरत उबै को, आप क्या कहते हैं। حدثنا علي قال حدثنا مروان قال حدثنا كنان بن عبد الله النحمي قال حدثنا عبد الرحمن بن اوسجا عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشرط شر. حضرت براء بن عازب رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود پسندی بہت بری چیز ہے. खुद पसंदी का मतलब यह है कि आदमी का अपने आप को अच्छा समझना, ये बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। कभी आदमी अपने आप को दूसरों से अच्छा न समझे, कमतर ही समझे, तो भाई मैं पता नहीं अल्लाह की किन बंदों में क्या क्या खूबी है और इसकी बिना पर अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकान है मुझे कुछ मालूम है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के जो शेर है हज़रत शेख नवरल्लाह उमर कदमू ने उसको आप भी तीनों भी नकल किया है, मेरा मेरा पीर दाना है रोशन शहाब दो अंदर दो अंदर फरमूद बर रो आप यके आ के बरखेश खुद भी मबाश दिगर आ के बरगैर बद भी मबाश। हमारे शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा दरिया के किनारे पर मुझे दो बातें नसीहत के तौर पर फरमाई, एक ये कि अपने आप पर खुदबीनी मत करो, यानी अपने आप को दूसरों से अच्छा न समझो, और दूसरों के ऊपर बदबीनी मत करो, यानी दूसरों को बुरा न समझो। ये चीज आदमी के लिए हलाकत का जरिया बनती है। बाबो इस्तिनाइल माल, यानी अल्लाह ताला ने जो माल दिया है उस माल की हिफाजत करना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, ऐसी कोई शक्ल इख्तियार न की जाए जिससे वो माल जाये हो, चाहे वो मामूली चीज हो। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो माल को अल्लाह की नियामत समझकर, अल्लाह का अतिया समझकर उसके साथ जो है कदरदानी का मामला करते हैं। हमारे मैंने पहले भी बयान किया है शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक, क्या कोई पानी लेता गिलास भर के, आमतौर पर आदत होती आधा गिलास किया फिर आधा गिलास फेंक दिया, तो वो फेंक तो हजरत बहुत नाराज होते हैं, भाई फेंका कहीं पानी, या आधा गिलास जो पानी हो तो अल्लाह, भाई जहां पानी नहीं है वहां पूछो कि कितनी बड़ी नेमत है। सैलाब के जमाने में देख लिया ना लोग कितने, यहां गुज़श्ता साल ही का वाकया है, एक पाउच पानी के लिए जो है लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे, भाई पानी लाओ किसी किसी चीज की जरूरत। ये तो जब आदमी को वो नेमत न हो तो उसकी कदर कीमत होती है, उसका अंदाजा होता है। तो ये हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के यहां देखा कोई खत आता तो लिखते खुद लिखते कागज में, तो बहुत लिखने वाला है जो लिखा है आधा कागज पर आधा खाली रहा, तो अगर उसको बाकायदा कैंची के जरिए से कटवाकर वो पर्ची रखवा दिया जहां कोई काम होता तो उसको, ताकि वो आधा कागज ऐसे पढ़ के उसको डाल देंगे तो आधा कागज जो कोरा रह गया है वो क्या होगा, बेकार जाएगा। और हदीस में भी आता है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा देखा घर में खजूर का एक दाना पड़ा हुआ है, तो आप ये समझ करके के जाये ना हो आपने लेकर उसको उठाकर खा लिया। हिकायत सहाबा में वाकया मौजूद। फिर रात को यह ख्याल आया तो आपकी नींद उड़ गई, दिन उम्र मोमिन की है आपकी रात शब्बाशी का आया था, उन्होंने पूछा क्या बात है करवटें बदल रहे नींद नहीं आती, क्या वो घर में खजूर का दाना पड़ा हुआ था जाये न हो, ये बस मुझे तो ये बताना है कि देखो हुजूर ने किस नीयत से उसको उठाया था, क्या बर्बाद हो जाएगा बेकार जाएगा, इसलिए मैंने उठा के खा लिया, लेकिन अब ख्याल ये आता है कहीं अगर वो सदते का होगा तो क्या हो। तो बहरहाल ये छोटी छोटी हम लोग जो है हमारे पास जब फरावानी से कोई चीज होती है ना तो फिर जो अल्लाह की जो नेमतें हैं छोटी उसकी हम कदर नहीं करते, उसको यूं ही जाया कर देते हैं फेंक देते हैं, नहीं भाई आप नहीं इस्तेमाल किसी हिस्से को दे रहे ताकि वो बाकी हिस्से को क्या कर ले इस्तेमाल कर ले। यहां یہ باب قائم کر کے اسی کو بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا حنش بن الحارث عن ابیہ قال کان الرجل منا تنتج فرسه فینحرہ فیقول انا عیش حتی ارکب ھذا. یہ حنش بن الحارث اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم جس علاقے میں رہتے تھے کسی کے گوڑی کو بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو ذبح کر دیتا تھا اور یوں کہتا تھا کہاں اتنا زندہ رہنے والا ہوں کہ اس بچے پر سواری کی مجھے ضرورت پیش آئے گی, کہ بچہ بڑا ہوگا سواری کے قابل ہوگا تب استعمال میں آئے گا, کہاں میری زندگی اتنی ہے نہیں, میں تو ابھی 50 سال 60 سال 70 سال کا تو ہو گیا. فجانا کتاب عمر ان اصلحوا ما رزقکم اللہ فإن فی الأمر تنفسا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آرڈر آیا, حکم آیا کہ اللہ نے تم کو جو روزی دی ہے نا اس کو ٹھیک رکھو, سنبھال کر کے رکھو, اس لیے کہ جو یہ ہے معاملے میں وسعت ہے, مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے زندگی لمبی ہو جائے ضرورت پیش آئے, اور ویسے بھی اگر آپ انتقال کر گئے تو وہ چیز بچی محفوظ رہے گی تو دوسروں کے کام آئے گی, لیکن اس کو ضائع کر دینا کیا مانا رکھتا ہے, اس کو باقی رکھا جائے. آپ اگر استعمال نہیں کر رہے ہیں تو دوسرے کسی استعمال کرنے والے کو قدردان کو دے دیا جائے. سفر میں ہوتا ہے کھانا بچ گیا پھینک دیا, پھینکو مت, اسے جو ضرورت مند ہے ان کو دے دو. حدثنا ابو الولید قال حدثنا حماد بن سلمہ عن هشام بن زید بن انس بن مالک عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان قامت الساعه وفی یدی احدکم فسیلت فان استطاع لا تقوم حتى یغرس فلیغرس. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے, قلم بونے کے لیے جو لی جاتی ہے, کھجور کا پودا ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ بونے کے لیے جو لیا جاتا ہے اس کو فسیلہ کہتے ہیں, اگر وہ ہے اور قیامت قائم ہو جائے تو بھی حضور فرماتے ہیں اگر وہ اس کو جو ہے گاڑ سکتا ہے یعنی بو سکتا ہے تو بوئے بغیر وہاں سے نہ اٹھے. حالانکہ قیامت قائم ہو گئی, اب تو اس سے آگے فائدہ اٹھانے کی کوئی توقع نہیں رہی, لیکن یہاں یہ حضور یہ اس لیے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو ضائع, آپ نے اسے اب تو قیامت قائم ہو جائے چھوڑ دیا, اس کو چھوڑ دیا کا مطلب کیا ہوا, وہ ضائع ہو گئے بیکار گیا. کوئی بھی چیز اس طرح جو ہے مفت میں ضائع ہونے کی ضائع کرنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں. حدثنا خالد بن مخلد البجلی قال حدثنا سلیمان بن بلال قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن داود بن ابي داود قال قال لي عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ان سمعت بالدجال قد خرج وانت على وديه تغرسها فلا تعجل ان تصلحها فان للناس بعد ذلك عيشا. یہ داود بن ابو داود کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جو ہیں یہودیوں کے بڑے عالم تھے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے, اسلام قبول کیا. ان کا واقعہ ہے اسلام قبول کرنے کا بھی تفصیل. تو کیا انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا ان سمیت بالدجال قد خرج, کہ تم سنو کہ دجال کا ظہور ہو گیا, اس لیے کہ دجال کے ظہور کے بعد اب قیامت قائم ہونے میں کوئی زیادہ زمانہ نہیں رہے گا, دجال کا ظہور ہو گیا کہ وان تعالی ودیت ان تغرس ہوا, اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہے جس کو تم بونے جا رہے ہو, فلا تعجل ان تصلیا, تو گویا اس کو بونے سے پہلے جلد بازی مت کرنا, یعنی کہ آپ دجال کا ظہور ہو گیا تھا اس سے چھوڑ دیا آپ نے اس کو, نہیں, اس لیے کہ فین اللہ سے بعد ذلک عیشن, اس کے لوگوں کے واسطے اس کے بعد بھی زندگی ہے, مطلب یہ ہے کہ تم نہیں تو دوسرا اس سے فائدہ اٹھائے گا. کہنے کا حاصل ہے کہ اس کو ضائع. ایک مرتبہ ایک بوڑھا جو ہے ہارون رشید اپنے وزیر کے ساتھ جا رہے تھے, ایک بوڑھا جو ہے وہ یہ لگا رہا تھا کھجور کا پودا لگا رہا تھا, تو وہ وزیر نے ہارون رشید نے کہا کہ دیکھو یہ کھجور کا پودا جو لگایا جاتا ہے ذرا تاخیر سے پھل لاتا ہے, تو کہا کہ یہ کیا اس کو امید ہے کہ یہ اس کا پھل کھائے گا. اس پر اس بوڑھے نے یوں کہا کہ ہر بونے والا اگر یہی سوچ کر بوتا تو ہمیں کھجور کا ایک دانہ بھی کھانے کو نہ ملتا. تو اس پر ہارون رشید نے کہا کہ بھائی اس کو انعام دو 500 درہم. تو 500 درہم انعام دیا تو کہا میرا پودا تو ابھی پھل لے آئے. کہا کہ دوسرا 500 دو تو کہا میرا پودا تو سال میں دو مطلب پھل رہا ہے. تیسرے 500 دو. باب دعوت المظلوم. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیٰ عن ابی جعفر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات: دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ مظلوم کی بدعا جو ہے وہ ضائع جاتی نہیں ہے, جیسا کہ بخاری کی بھی روایت ہے ایاک و دعوت المظلوم کہ بھائی فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی تھی کہ بھائی مظلوم کی بد دعا سے بچیو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فارسی میں شاعر نے کہا ہے بہتر سزا ہے مظلوم کہ ہنگامے دعا کر دن اجابت از در حق بہر استقبال میں آیا, کہ مظلوموں کی دعا سے ڈرتے رہیو کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ قبولیت جو ہے سامنے اس کے جائے آوکار دینے کے لیے آتی ہے, استقبال کے لیے آتی ہے, اللہ تعالیٰ سامنے سے اس کی دعا قبول کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ تین دعائیں قبول ہوتی ہیں, ایک تو مظلوم کی, مسافر کی دعا, کیونکہ حالت سفر میں ایک شکستگی سی کیفیت ہوتی ہے, آدمی پر جو ہے پراگندہ حال ہوتا ہے تو اس میں دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور باپ کی بد دعا اپنے بیٹے کے, باپ ظاہر ہے باپ ہے بٹ بیٹے کے لیے بد دعا کر سکتا نہیں, لیکن کر رہا ہے معلوم ہے حالات بڑے سنگین ہیں, بہت سخت ستایا گیا ہے بیٹے کی طرف سے, تبھی اس کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے, تو یہ بھی جو ہے قبول ہوتی ہے رد نہیں. ٹرین میں سفر کرتے ہو اور احتلام ہو جائے تو پانی ختم ہو گیا تو کیا کریں, اسی لیے سفر کے دوران اپنے سامان میں ایک تھیلا بھی رکھنا چاہیے, مٹی ایک جو ہے نا ایک تھیلی میں پلاسٹک کی مٹی بھی رکھنی چاہیے تاکہ ضرورت کے موقع پر اس کے ذریعے سے تیمم کیا جا سکے. اگر بھیڑ بھاڑ میں ٹرین میں یا بس میں سفر کرتے ہیں نماز پڑھنے کی کوئی شکل نہیں ہو تو کیا کریں, تو اسی حالت میں پڑھ لے پھر بعد میں اترنے کے بعد اس کو لوٹا لے. بال مبارک ماتے شو کال چاہنے تین شو اور تو جو سکے سے پہلے بھی بتا دیا تھا اگر صحیح سند سے ہے تو وہ ٹھیک ہے, بابرکت چیز ہے, تبرک ہے اور اس کی زیارت کر سکتے ہیں, عورتیں بھی کر سکتی ہیں زیارت. کوئی شخص بے روزگار ہو تو دوسرا شخص اس کے لیے 1.25 لاکھ درود کی منت کرے اور اس نیت سے درود پڑھے کہ اللہ اس کو روزی کا صحیح ذریعہ ملا دے, تو کیا اس نیت سے درود پڑھ سکتے ہیں؟ وہ منت ہی کی ہے, تو منت تو آدمی اپنی ضرورتوں کے لیے منت یعنی ایک ایسی چیز کی کہ وہ جو شریع فرائض واجبات میں سے ہے یعنی شریعت کی طرف سے کسی اور موقع پر اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے اور عبادت کے قبیل سے ہے, عبادت مقصودہ ہے, تو اس کی کوئی آدمی منت مانے گا تو وہ منت یہاں منت مانی ہے تو باہر ظاہر ہے اس کو پڑھنا ہی چاہیے. گھر کے اندر مچھی کو کانچ کے اندر ڈال کر پال سکتے ہیں یا لوپر یا چڑیا وغیرہ پاس پوپٹ یا چڑیا وغیرہ, پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جانور جو ہیں ان کو اگر پالنا چاہیں جیسے طوطا ہے یا اور کوئی چڑیا ہے اس کو پنجرے میں رکھ کر گھر میں رکھنا چاہیں, یا اسی طریقے سے آج کل مچھلیوں کو جو ہے گھر میں رکھا جاتا ہے تو اجازت ہے, البتہ ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کیا جائے اور ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے, اس کا خیال رہے. علماء بریلی جو اکثر بدعتی خیال کے ہوتے ہیں اور علماء دیوبند کے سخت مخالف ہوتے ہیں, کیا ان کے پیچھے نماز ہوگی؟ یہ بدعت کے متعلق لکھا ہے کہ دو طرح کی ہے, ایک عملی بدعت اور ایک اعتقادی. عملی کا مطلب یہ ہے جیسے تیجا 40واں کرتے ہیں, عرس میں جاتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں کھانا سامنے رکھ کر کے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سب عملی بدعت سے تعلق رکھتی ہیں. تو اگر جو ہے کوئی عملی بدعت میں مبتلا ہے تو کوئی اگر دوسرا کوئی جو ہے صحیح عمل والا امام نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، نماز ہو جائے گی. اور اگر وہ اعتقادی بدعت میں مبتلا ہے، یعنی کوئی ایسا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھنا، حاضر ناظر ماننا، تو اگر وہ بدعتی اس طریقے کا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. دیکھ لو کیسا ہے وہ. اگر بڑی نجاست لگی ہو تو کپڑا پورا تین بار دھونا چاہیے، یا نجاستی کی جگہ، تو نجاست کی جگہ ہے اتنا ہی دھو لینا کافی ہے، پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے. مطلب کرتے کے یہاں لگی ہے نجاست، اس حصے کو تین مرتبہ دھو لے تو کرتا پورا پاک ہو جائے گا. اس کرتے کو ناپاک اس کی وجہ سے. ایک نجاست جو ہوتی ہے دو طرح کی ہے ناپاک، ایک تو نجاست یعنی عین، یعنی کوئی کسی چیز کی ذات ناپاک ہو، جیسے ایک پاخانہ، پاخانے کی ذات ہی کیا ہے ناپاک، جب تک پاخانہ ہے ناپاکی ہے، سو پانیوں سے دھوو تو بھی وہ ناپاک، سمجھا کہ نہیں. اور ایک دوسرا جو ہے نجاست دوسری چیز کی وجہ سے، جیسے کپڑے کو پیشاب لگ گئی، بدن کو پاخانہ لگ گیا، تو اب یہ بدن کو ناپاک کہیں گے؟ بدن خود اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک نہیں، یہ جو باہر سے پاخانہ لگا اس کی وجہ سے ناپاک، کپڑا اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک نہیں، باہر سے اس کو پیشاب لگی اس کی وجہ سے ناپاک. تو جو چیز لگی ہے وہ دو ڈالو گے تو پھر وہ دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. قرآن مجید آزماتی پڑھی جائے تو تینا ماتے شوں کروں، بس وہ ظاہر ہے کوئی آدمی سلمان مسلمان ہو کر جان بوجھ کر تو پھینک دیتا ہے، غفلت کی وجہ سے کبھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے استغفار کر لے. ویسے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جب گناہ تو وہ ہے جو آدمی ارادتاً کرے کوئی کام، غیر اختیاری ہو گیا تو وہ تو گناہ نہیں، لیکن اس کے باوجود استغفار کر لے. باقی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے وزن کے برابر غلہ صدقہ وغیرہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی عورت اپنے بالوں میں ایسا شیمپو لگائے جس سے بال کالے ہوتے ہوں، تو کیا ایسا شیمپو عورت اپنے بالوں میں لگا سکتی ہے؟ نہیں بھائی، وہ کالا خضاب جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، کالے خضاب کے استعمال کی ممانعت ہے. مرد عورت کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی آستین موڑ کر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آستین پڑھانا، چڑھانا اور موڑنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کھل کر سمجھاؤ. تو چڑھائیں گے تو موڑے بغیر تو چڑھے گی نہیں، تو دونوں میں فرق تو کون سا ہے؟ بہرحال آستین کا اگر اتنا چڑھا دیا ہے کہ کوہنی کھل گئی ہے تو اس کے مکرو ہونے میں کسی کو کلام ہی نہیں. اور اگر کوہنی سے نیچے ہے، چڑھائی ہوئی ہے، موڑی ہوئی ہے، تو اس کو بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے موڑنے کی وجہ سے وہ جو ہے اس کو کفے صوب حدیث، جو نماز کے مکروحات گنائے اس میں کفے صوب ہے، اس کی وجہ سے اس کو مکروح قرار دیا ہے، اس لیے اس سے بھی احتیاط چاہیے. ریل راحت کے اندر سرکار کی طرف سے جو راحت ملتی ہے اس میں بہت سارے لوگ نام لکھاتے ہیں راحت کے لیے، اس میں جس کا نقصان نہ ہوا ہو اس کے لیے راحت کے پیسے کھانا کیسا ہے؟ خدا سے بھائی، وہ راحت دینے کے لیے شریعت سرکار نے جو شرطیں مقرر کی ہیں، جو آدمی ان شرطوں پر پورا اترتا ہے اس کے لیے اس کو استعمال کرنا درست ہے، اور جو پورا اترتا نہیں ہے ان شرطوں پر تو اس کے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہے.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے اور جاری کرنے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ایسا تو تمام رضائل سے ان کو پاک اور صاف فرما کر حاصل اخلاق مزین فرما. دوا میں ذکر و دوا میں تعاج کی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو علوم میں نافیا ہمارے ساتھ اللہ بھی جنہوں نے قرآن پاک کی عزت کی تکمیل کی اور اس کو قبول فرما. اللہ اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہوئے دن اور رات کے مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اور جس طرح ان کے سینے کو اللہ قرآن الفاظ سے مزین فرمایا، تمہارے قرآن علوم مبارک سے بھی مالا مال فرما، قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام فرما، قرآن اخلاق فاضلات میں اللہ مزین فرما. اللہ اس کے قرآن کی تکمیل پر جو وعدے انہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، اللہ ان وعدوں کو ان کے اور ان کے والدین اور ان کے خاندان اور اساتذہ مربیوں کے حق میں پورا رکھا، جنہوں نے بھی اپنی اولادوں کو اللہ رشتوں میں لگا رکھا ہے، آپ کی سہولت اللہ آسانی کے ساتھ سب کے لیے تکمیل کی سوچے کرنا، ماں اور والدین کی آنکھیں اولاد کی طرف سے آئی کی امیدوں کو پورا فرما کر دھیمی سنا. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ ضلع مسلمہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، قدمات میں محبوسوں کو بند فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کی نجات عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر و برائت سے مانگی ہمیں اپنی حکومت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اسے ہماری اور حفاظت فرما. اللہ اس مجلس میں موجود تیرے بندوں کی جائز بنا دے صلی اللہ تعالیٰ
اپنا کنالا ترس نہیں.